السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1 بجا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے ایک نیوز شو کے ساتھ. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں اسفر امام. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو ویو .com پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہماری یہ نشریات سماعت فرمائیے. آئیے خبروں سے آغاز کرتے ہیں. حسب معمول پہلے خبروں کی سرخیاں. پاکستان
اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس کی میزبانی پاکستان کرے گا. اقتصادی روابط کے لیے افغانستان میں قیام امن اور ممالک کے سیاسی اختلافات کو دور کیا جانا ضروری ہے. مبصرین کی رائے. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
پنجاب اپیکس کمیٹی کا اجلاس. صوبے میں دہشت پسندوں کے خلاف آپریشن میں تیزی لانے کا فیصلہ. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان. تفصیل تھوڑی دیر بعد.
پاکستانی کشمیر میں چینی زبان سیکھنے کے رجحان میں اضافہ. میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے روشن مغل. تفصیلات سنیے تھوڑی دیر بعد.
پاکستان میں گزشتہ ماہ اشیائی ضروری کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا. حکومت کو غیر ضروری گرانی کو کنٹرول کرنے کے اقدام کرنے چاہیے. مبصر کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
تورخم سرحد کی بندش کے باعث پاکستان میں پھنسے سینکڑوں افغان شہریوں کا لنڈی کوتل میں احتجاجی مظاہرہ. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں شام کی حکومت کے مذاکرات کار بشار الجعفری نے کہا ہے کہ ہومس میں ہونے والے حملوں کا مقصد جنیوا میں جاری امن بات چیت کو متاثر کرنا تھا. اور واشنگٹن میں امریکی گورنروں کا قومی اجلاس جاری ہے جس میں بچوں کی غربت اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی کوششوں پر توجہ مرتکز کی جا رہی ہے. اور اب خبروں کی تفصیل. ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو دہشت گردی کی نئی لہر کا سامنا ہے اور افغانستان جیسے پڑوسی ملک کے ساتھ اس کے تعلقات کشیدگی کا شکار ہیں, اسلام آباد اقتصادی تعاون تنظیم ای سی او کا 13th اجلاس کی میزبانی کی تیاریاں کرا ہے. دفتر خارجہ نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ اجلاس اپنے مقصد کے مطابق خطے کے ملکوں کے درمیان قربت اور خوشحالی کا سبب بنے گا. تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں.
اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چوہدری کا کہنا تھا کہ تنظیم کا تصور برائے 2025 بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور تجارتی روابط میں اضافے کے ساتھ خطے میں سماجی و اقتصادی ترقی کے نئے مواقع پیدا کرے گا. انہوں نے خاص طور پر افغانستان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک میں امن پاکستان کو بہت عزیز ہے اور وہ افغان امن عمل کی حمایت کرتا ہے. یہ اجلاس ایک ایسے وقت ہونے جا رہا ہے جب پاکستان کے افغانستان کے ساتھ تعلقات حالیہ مہینوں سے سرد مہری کا شکار ہیں. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کہتے ہیں کہ یہ اجلاس پاکستان کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ ان کے بقول اس میں ہونے والے فیصلے خطے میں آنے والے وقت کا تعین کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے. سرکاری ٹی وی سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اپنے پڑوسی ملک افغانستان میں استحکام کے لیے کوشاں ہے.
اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں گے تو دیکھیں گے کہ بے تحاشا فوکس جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کی طرف آیا ہے. افغانستان میں بھی مادے ذخائر ہیں. یہی وجہ ہے کہ تمام مالک کو کی کوشش ہے اور پاکستان کی بالخصوص کہ افغانستان میں جو ہے استحکام ہو اور تاکہ اس پورے خطے کے اندر جو اس کا اکنامک پوٹینشیل ہے اس سے لوگ بینیفٹ کر سکیں.
مبصرین کہتے ہیں کہ اقتصادی تعاون تنظیم کی اہمیت اپنی جگہ, مگر افغانستان میں پائیدار امن اور خطے کے ممالک کے آپسی اختلافات کو دور کیے بغیر کیے جانے والے اقدام دیر پا ثابت نہیں ہو سکتے. اقتصادی امور کے ماہر قیصر بنگالی نے بھی وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اس بات پر زور دیا کہ خطے میں اقتصادی روابط کے لیے افغانستان میں امن ناگزیر ہے.
جہاں تک کنیکٹیویٹی کا تعلق ہے تو افغانستان میں جنگ کا خاتمہ ضروری ہے, کیونکہ اگر افغانستان سے راستہ نہیں بن پاتا تو پھر راستہ صرف ایران سے رہتا ہے سینٹرل ایشیا کا, اور چائنا سے بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ کافی لمبا راؤنڈ اباؤٹ پڑتا ہے. لیکن پاکستان افغانستان کا کوئی کور ایشو نہیں ہے ڈسپیوٹ کا, ان لائک انڈیا پاکستان. پاکستان افغانستان کے جو ڈسپیوٹ ہے وہ ٹیکٹیکل ہے اور وہ حل ہو سکتے ہیں, لیکن افغانستان کے اندر امن ضروری ہے. اگر ٹرکس نے گزرنا ہے پاکستان سے افغانستان کے ذریعے سینٹرل ایشیا تو امن ضروری ہے.
بین الاقوامی امور کے تجزیہ کا ڈاکٹر اے زیڈ ہلالی کہتے ہیں,
پاکستان ہو ایران ہو افغانستان کو ویسے معاشی ترقی کی بڑی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس معاشی میدان میں یہ بہت آگے جا سکتے ہیں اگر معاشی طور پر آپس میں اقتصادی طور پر تعاون کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں اور سیاسی معاملات کو کشیدگی کا باعث نہ بنائیں نہ ہی انہیں ترجیح دیں تو میرے خیال ہے کہ بڑی اچھی توقعات پیدا ہو سکتی ہیں۔
اقتصادی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے اعلیٰ عہدیداروں کا اجلاس پیر کو بھی جاری رہے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اقتصادی تعاون کی تنظیم یا ای سی او کا اجلاس بدھ کے روز اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے۔ اس بارے میں وزارت خزانہ کے سابق مشیر ڈاکٹر اشفاق حسین اور پاکستان افغانستان چیمبر آف کامرس کے زبیر موتی والا نے وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں گفتگو کی۔ ڈاکٹر اشفاق حسین نے اس کانفرنس کی اہمیت کے بارے میں میزبان قمر عباس جعفری کو بتایا۔
ایک تو یہ ہے کہ اس ریجن میں بہت زیادہ پوٹینشیل بھی ہے، اور اب اگر آپ دیکھیں کہ دنیا کے اس بدلتے ہوئے حالات میں کہ جب یہ چائنا کا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو بھی آیا ہوا ہے اور ہمارے یہاں سے بھی ایک کارڈر گزر رہا ہے جسے چائنا پاکستان اکنامک کارڈر کہتے ہیں، تو اس کو بھی اگر اس کو بھی استعمال کیا جائے اس ریجن میں ان کو قریب لانے میں، کیونکہ گوادر کین سرو ایز اے پورٹ آلسو فار سیورل سینٹرل ایشین ریپبلکس، تو بہت زیادہ اسکوپ ہے اس ریجن میں ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کو پروموٹ کرنے کا۔ آپ کو جیسا کہ علم ہے کہ آلریڈی کیفی اور کیسا 1000 کے جو انرجی کے پروجیکٹس ہیں جو اسی سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ساتھ ہی پاکستان کے ہیں، لیکن یہ بالکل حقیقت ہے کہ یہ تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ اسی وقت پائے تکمیل تک پہنچ سکتے ہیں اور اس ریجن کو بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ جب افغانستان میں پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہو، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ بڑا آئیڈیل سچویشن ہے کہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں وہ فل آف انرجی ہیں، ان کی یہاں انرجی سرپلس ہے، اور بہت سارے ممالک اس ریجن میں ایسے ہیں جہاں جو انرجی ڈیفیسٹ ہے، تو صرف انرجی ٹریڈ ہی اس ریجن میں کافی پراسپیرٹی لا سکتا ہے، اور لیکن اس کے لیے افغانستان بھی چونکہ اس کا ایک نمبر ہے اور وہ بہت سارے راستے جو ہیں گزرتے ہی ہیں افغانستان کے ذریعے سے، تو جب تک افغانستان میں پیس اور اسٹیبلٹی نہ ہو تو یہ سارے بینیفٹ جو ہیں یہ چیزیں کاغذوں پہ رہیں گے، اس کو ان ریئل شیپ میں پریکٹیکل شیپ میں لانے میں اسی وقت مدد ملے گی جب وہاں پر امن ہو۔
ڈاکٹر اشفاق حسین صاحب، یہ فرمائیے مجھے کہ یہ جو کنیکٹیویٹی کا کنسیپٹ ہے، اس سال کا تھیم ہے، جو اس وقت ریجن کے حالات ہیں، انڈیا کا رول، افغانستان کا رول، چائنا کا رول، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کنیکٹیویٹی ان حالات میں پاسبل ہے؟
کنیکٹیویٹی کی آج کل جتنی امپورٹنس ہے اور دنیا اسی طرح اسی رخ میں بڑھ رہے ہیں، اگر یہ چائنا کا آپ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کو بھی اگر آپ دیکھیں، یہ 65 پلس کنٹریز کو یہ ایک دوسرے سے کنیکٹ کر رہے ہیں، جس سے تجارت میں، لوگوں کے آنے جانے میں، انویسٹمنٹ میں بہت فروغ ملے گا، تو یہ تو ایک گلوبل ٹرینڈ اب بن چکا ہے، اور یہ تھیم بالکل مناسب بھی ہے، اور یہ دو ویژن 2025 کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اس میں بالکل اس میں کنیکٹیویٹی تو ہو سکتی ہے۔ جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا پہلے کہ اگر ہم گوادر سے شروع کریں کہ گوادر صرف چائنا کے لیے پورٹ کے استعمال کے علاوہ یہ اس پورے ریجن کو بینیفٹ پہنچا سکتا ہے، اسی ریجن کو، اس سے ایران کو بینیفٹ ہو سکتا ہے، اس سے تمام سینٹرل ایشین ریپبلکس کو بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ کنیکٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سے راستہ ہوتے ہوئے یہ اب افغانستان کے ذریعے سے ہوتے ہوئے سینٹرل ایشیا کو کنیکٹ کریں، تو یہ اس میں تو کوئی دو اوپینین نہیں ہے۔
زبیر موتی والا صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو اقتصادی تعاون تنظیم کی اجلاس ہو رہا ہے بدھ سے، آپ اس سے کیا توقعات وابستہ کر رہے ہیں اس وقت؟
دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پرائیورٹیز پاکستان نے اپنی جو ہے نا پیش کی ہیں، اور یہ جو پرائیورٹیز کے اندر جو ہے نا وہ سب سے پہلی پرائیورٹی پیس ہے، اور جو ٹیررسٹ ایکٹیوسٹ ہیں، جو ٹیررزم کے ایکٹیوسٹ ہیں، جو ٹیررزم پھیلانے والے لوگ ہیں، ان کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن کا معاملہ ہے، تاکہ ایک دفعہ جو ہے نا یہ کوئی پیس کل تو نہیں آ سکتا، ہم سمجھتے ہیں، پاکستان بھی سمجھتا ہے، افغانستان بھی سمجھتا ہے، لیکن اس کی طرف ہم کو رامزن ہونا پڑے گا، اس کی طرف ہم کو جانا پڑے گا، اور وہ جانے کا راستہ میرا خیال ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ کہ اس کانفرنس کے ذریعے ہم کو شاید حاصل ہو جائے کہ ہم اس سمت کو چل نکلیں۔ अभी जो हालात हैं उसके अंदर जो उस वक्त जो हम जो एज अ बिजनेस कम्युनिटी इसको जैसे हम देख रहे हैं वो इंतहाई नुकसानदेह है दोनों ममालिक के लिए, दोनों ममालिक के बिजनेसिस के लिए। हमें समझते हैं ये कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह जो हमने इसकी POR पढ़े हैं और जो सरताज रही साहब ने जो मीडिया पे जो बात की है उसके लिहाज से मैं इसमें पुरउम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई सबील निकलेगी।
ये थे कमर अब्बास जाफरी, प्रोग्राम जहां रंग में गुफ्तगू कर रहे थे माहिरीन से। पाकिस्तान के सूबे पंजाब में सियासी और फौजी अहदेदारों के अहम इजलास में फैसला किया गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई जाए और इस जमन में रेंजर्स, पुलिस और इंसदाद दहशतगर्दी के इदारों के दरमियान तआवुन बढ़ाया जाए। लाहौर से अफजल रहमान तफसील के साथ।
इतवार के रोज लाहौर में आला सिविल और फौजी क्यादत पर मबनी पंजाब की एपेक्स कमेटी का इजलास वजीर आला पंजाब की सदारत में हुआ, जिसमें सूबे को इंतहा पसंदी, फिरकावारियत, अस्क्रियत पसंदी और दहशतगर्दी से निजात दिलाने के जिम्न में नज्म व नसक की सूरत हाल का जायजा लेने के बाद पंजाब में जारी ऑपरेशन में तेजी लाने का फैसला किया गया। हाल ही में शुरू होने वाले मुल्कगीर ऑपरेशन रद्दुल फिसाद के हवाले से ये फैसला हुआ कि रेंजर्स, पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाइयों को वसत दी जाएगी। एपेक्स कमेटी ने मस्जिदों, इमाम बारगाहों और दीगर मजहबी इमारतों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी दिए जाने की हिदायत भी जारी की। सियासी तजियाकार कहते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि पंजाब की हुकूमत अब सूबे भर में रेंजर्स के ऑपरेशन पर आमादा हो गई है। मारूफ सियासी तजियाकार डॉक्टर हसन असकी रिजवी ने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा,
एपेक्स कमेटी की मीटिंग के बाद ये बात जाहिर हो गई है कि इस वक्त पंजाब की हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है कि जो नया ऑपरेशन आर्मी ने शुरू किया है रेंजर्स के थ्रू पंजाब के अंदर और मुल्क के दूसरे हिस्सों में, उसमें जहां तक पंजाब का ताल्लुक है ये फुली कोऑपरेट करेंगे, जो कि एक सिग्निफिकेंट और मुस्बत चेंज है गवर्नमेंट के, पंजाब गवर्नमेंट के जो है वो रवैये में कि दहशतगर्दी के लिए वो आर्मी और रेंजर्स के साथ कोऑपरेट करेंगे। क्योंकि पहले वो ये इसरार करते थे कि रेंजर्स जो हैं वो हुकूमत की मर्जी और हुकूमत की हदायत पे चलेगी, अब गालबन ये है कि इस ऑपरेशन का इनिशिएटिव आर्मी के पास है और आर्मी के साथ पंजाब हुकूमत कोऑपरेट करेगी।
कबल अजी ये तवक्को भी की जा रही थी कि एपेक्स कमेटी पाकिस्तान सुपर लीग क्रिकेट का फाइनल मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में कराए जाने या न कराए जाने के बारे में कोई हतमी फैसला करेगी, मगर इस जिम्न में कोई सरकारी ऐलान सामने नहीं आया है। अफजल रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
पाकिस्तान के मरकजी बैंक ने कहा है कि मुल्क में गुज़श्ता हफ्ते अफरात ज़र में इजाफे की वजह से रोजमर्रा इस्तेमाल की ज्यादातर अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक तालीम, अद्वियात और मकानों के किरायों में नुमाया इजाफा देखने में आया। तफसील इस्लामाबाद से मोहम्मद जलील की रिपोर्ट में।
मुबस्सरीन का कहना है कि अफरात ज़र में हालिया इजाफे की बड़ी वजह बैन अल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल जनवरी में मकानों के किरायों में 6.5% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह शोबे तालीम में भी अखराजात में इजाफा हुआ और रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में ये शरह तकरीबन 13% रही। दूसरी तरफ अद्वियात की कीमतों में इजाफा देखने में आया जो तकरीबन 23% रहा, जबकि गुज़श्ता साल इसी अरसे के दौरान अद्वियात की कीमतों में बहुत कम इजाफा हुआ था। इक्तसादी अमूर के तजियाकार डॉक्टर आबुद सुलेहरी ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में अफरात ज़र में हालिया इजाफे की वजह तेल की कीमतों में इजाफे के साथ साथ पाकिस्तानी रुपए की कदर में डॉलर के मुकाबले में कमी भी है।
हमने देखा पिछले 2 साल जो कि इन्फ्लेशन थोड़ी सी कंट्रोल में थी, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि आर्मी मंडियों में तेल की कीमतों की कमी थी। जो ही तेल की कीमतों में इजाफा हुआ आपको हर चीज जो है वो महंगी होती नजर आई। और दूसरा इसमें जो बड़ा इशू है वो जो कि आल तो बहुत ज्यादा रियलाइज नहीं किया जाता, लेकिन रुपए की जो डेप्रिसिएशन है, जब भी डॉलर के मुकाबले में रुपए की डेप्रिसिएशन होगी तो आप देखेंगे कि कीमतों में इजाफा होगा और उन चीजों की कीमतों में भी इजाफा होगा जो कि बाहर जिनका फॉरेन एक्सचेंज के साथ कोई लिंक नहीं बनता है।
उन्होंने कहा कि जहां तक मकानों की कीमतों और किराए में इजाफे का ताल्लुक है तो इसकी वजह हुकूमत की तरफ से जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्सों की शरह में इजाफा है।
हाउसिंग में एक मेजर फैक्टर जो आपको सामने आया वो जब प्रॉपर्टी टैक्सेशन में थोड़ा सा चेंज आया और उस पे پراپرٹی کے ریٹس پہ اور اس کے خرید و فروخت پہ جب ٹیکسیشن تھوڑی سی لگی تو الٹیمیٹلی اس کو کنزیومر کو پے کرنا تھا اور کنزیومر ہی کو وہ پے کرنا پڑا. اس وقت جب آپ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں جو بیچ رہا ہوتا ہے اس کو وہ ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑتا, بیسکلی بائر کو یا کنزیومر کو یہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے.
تاہم حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خزانہ کے رکن طلال چودھری کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کے دور میں افراط زر کی مجموعی شرح گزشتہ سالوں کی نسبت سب سے کم رہی
اور ابھی بھی چند ایک کموڈیٹیز میں اگر سپلائی یا ڈیمانڈ میں کوئی فرق ہونے کی وجہ سے یا کسی وقت جیسے آپ تعلیم کی بات کی یا کوئی دوسری ان میں فیسز میں چند ایک دفعہ سالانہ اضافہ ہونے کی وجہ سے کئی دفعہ اس میں فرق ضرور آتا ہے, مگر یہ ایک وہ جو کئی درجن چیزیں ہیں جس پر یہ کیلکولیٹ کی جاتی ہے افراط زر ان میں سے ایک یا دو ہے. باقی اگر آپ اوور آل دیکھیں تو اسی دور میں انفلیشن جو ہے وہ سب سے کم رہی.
عابد سلہری نے کہا کہ پاکستان میں روزمرہ اشیاء ضروری کی قیمتوں میں اضافے کی ایک وجہ نگرانی کے مؤثر نظام کا فقدان ہے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
شام کی حکومت کے مذاکرات کار بشار الجعفری نے کہا ہے کہ ہومس میں ہونے والے حملوں کا مقصد جنیوا میں جاری امن بات چیت کو متاثر کرنا تھا. ہفتے کے روز مغربی شہر ہومس میں ہونے والے دو خودکش بم دھماکوں میں انٹیلیجنس کے ایک اعلی عہدیدار سمیت 42 افراد ہلاک ہو گئے تھے. اس حملے کی ذمہ داری القاعدہ سے منسلک ایک تنظیم نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. بشار الجعفری نے ہفتے کو اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی برائے شام سٹیفن ڈی مسٹورا سے بھی ملاقات کی. ملاقات سے پہلے ڈی مسٹورا نے صحافیوں سے گفتگو میں ان حملوں کو امن میں بگاڑ پیدا کرنے والا قرار دیتے ہوئے امید ظاہر کی تھی کہ اس کے باوجود امن عمل متاثر نہیں ہوگا. بات چیت کے بعد بشار الجعفری نے مطالبہ کیا کہ حزب مخالف کے مذاکرات ان حملوں کی مذمت کریں تاکہ امن عمل سے متعلق ان کے عزم کا اظہار ہو سکے. عراق میں وفاقی پولیس کمانڈوز ڈویژن کے میجر جنرل حیدر الماتوری نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ ان کے فوجی اتوار کی صبح طائران علاقے میں داخل ہو گئے اور اب وہ ان کے مکمل کنٹرول میں ہے. موصل کی مغربی جانب داعش کے عسکریت پسندوں کے ساتھ خون ریز جھڑپوں کے دوران اس مضافاتی علاقے پر قبضہ بھی کر لیا گیا ہے. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
امریکی عراقی فورسز جنہیں امریکی قیادت کے اتحاد کی جانب سے فضائی مدد حاصل ہے پہلے ہی مشرقی موصل کا کنٹرول رکھتی ہیں. فیڈرل پولیس کمانڈوز ڈویژن کے میجر جنرل حیدر الماتوری کہتے ہیں
جهاز بقاعات الارهاب بفتح ممرات آمنه للنازحین وللقطاعات العسكريه وتمكننا من
میجر جنرل حیدر کہہ رہے ہیں کہ ان کے فوجی اتوار کی صبح مضافاتی علاقے طائران میں داخل ہوئی اور اس وقت وہ ان کے مکمل کنٹرول میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ داعش کی عسکریت پسندوں نے کم از کم 10 خودکش کار بم نصب کیے تھے لیکن ان میں سے 9 کو ان کے اہداف تک پہنچنے سے قبل ہی اڑا دیا گیا. 10ویں کے پھٹنے سے 2 پولیس اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہوئے. یہ الفاظ تھے فیڈرل پولیس کمانڈوز ڈویژن کے میجر جنرل حیدر الماتوری کے. اس سے قبل عراقی فوجی عہدیداروں نے کہا تھا کہ امریکی مدد کی حامل فورسز کو شہر کے مغربی نصف حصے میں جو عراق میں داعش کا آخری ٹھکانہ ہے مزید اندر تک داخل ہونے میں سخت تر مزاحمت کا سامنا ہے. لیفٹیننٹ کرنل عبدالعامر المحمدوی کہتے ہیں کہ کئی ایسے بہترین یونٹس جنہوں نے اس سے قبل موصل کے ہوائی اڈے کا کنٹرول دوبارہ حاصل کیا تھا شمال میں شہر کے مرکز کی جانب پیش قدمی کر رہے ہیں جہاں وہ ترک قونصلیٹ اور دوسری سرکاری عمارات کو دوبارہ اپنے قبضے میں لینے کا منصوبہ رکھتے ہیں. کرنل عبدالعامر نے کہا کہ فوجیوں کو داعش کے کنٹرول کے شہر میں مزید اندر تک داخل ہوتے ہوئے سخت سے سخت تر مزاحمت کا سامنا ہے جہاں گروپ مقامی رہائشیوں سے بھرے گھروں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر رہا ہے. یہ پیش قدمی گزشتہ ہفتے اس کے بعد سے ہو رہی ہے جب دہشت گردی کے مقابلے سے متعلق فوجیوں نے موصل میں واقع ہوائی اڈے کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا جو سن 2014 سے داعش کے کنٹرول میں تھا. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
رائےعامہ کے جائزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پسندیدگی کی شرح حلف اٹھانے والے نئے صدر کے مقابلے میں کہیں کم ہے. اپنا منصب سنبھالنے کے ایک ماہ کی کارکردگی کے اس اظہار کے ساتھ ساتھ امریکی ووٹروں کے درمیان بھرپور سیاسی تقسیم جاری ہے. این بی سی نیوز اور وال اسٹریٹ جرنل کے حالیہ سروے میں بتایا گیا کہ صرف 44% امریکی ان کی کارکردگی کو پسند کرتے ہیں جبکہ 48% کا کہنا ہے کہ وہ ناپسند کرتے ہیں. پول کیے جانے والوں میں سے ایک تہائی کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کی کارکردگی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس منصب کے لیے مناسب نہیں۔ اسی طرح کے حالیہ دو مزید جائزوں میں گیلپ کے ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ کی پسندیدگی کی شرح اوسطاً 42% ہے، جبکہ کوئنی پیک یونیورسٹی جائزے کے مطابق یہ شرح محض 38% ہے، جبکہ 55% ان کے حق میں نہیں ہے۔ امریکہ کے سابق وزیر محنت کو ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کا سربراہ منتخب کیا گیا ہے۔ وہ پارٹی کی اثر نو بحالی کے لیے کام کریں گے، جو ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی کامیابی کے نتیجے میں ہل کر رہ گئی۔ ٹام پیری سابق صدر براک اوباما کی حکومت میں وزیر محنت تھے، وہ کانگریس کے رکن کیتھ ایلیسن اس دوڑ میں سب سے آگے تھے۔ پیریز پہلے لاٹینو ہیں جو اس منصب کو سنبھال رہے ہیں۔ اپنی کامیابی کے فوراً بعد پیریز نے ایلیسن کو پارٹی کا نائب سربراہ مقرر کیا اور ڈی این سی نے ان کے اس انتخاب کی توثیق کر دی۔ پیریز کو سیاسی طور پر اعتدال پسند سمجھا جاتا ہے۔ وہ ڈومینیکن سے ترک وطن کر کے آنے والے والدین کے بیٹے ہیں، جبکہ ایلیسن ایک ترقی پسند ہیں اور پہلے مسلمان جو کانگریس کے رکن منتخب ہوئے۔ واشنگٹن میں امریکی گورنروں کا قومی اجلاس جاری ہے، جس میں بچوں کی غربت اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی کوششوں پر توجہ مرتکز کی جا رہی ہے۔ نیشنل گورنرز ایسوسی ایشن یا این جی اے اجلاس سے قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں مقیم غیر قانونی 11 ملین تارکین وطن کے خلاف زیادہ سخت اقدام کرنے کا احکامات جاری کر دیے تھے، اور جس کے تحت ان ریاستوں کو جن میں تارکین وطن کو پناہ دی جاتی ہے اور جو وفاقی امیگریشن حکام کے ساتھ کم تعاون کرتے ہیں، فنڈز کی کٹوتیوں کا بھی سامنا رہے گا۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویوز میں متعدد گورنروں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں مقیم پناہ گزین اور نئے تارکین وطن کو کامیاب رہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ قانون کا نفاذ کرتے ہوئے رحم دلی اور مناسب انداز میں برتاؤ ہونا چاہیے۔ ماسکو میں آج ہزاروں افراد نے مارچ کیا، وہ حزب اختلاف کے لیڈر بورس نیمستوف کی دوسری برسی کے موقع پر اکٹھے ہوئے۔ 2 سال پہلے انہیں کرملن کے باہر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ مارچ کرنے والوں نے نیمستوف کے اقوال پر مبنی پرچم اور سائنز اٹھائے تھے، جن پر تحریر تھا کہ روس آزاد ہوگا۔ نیمستوف روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے بے باک ناقد تھے، اور حزب اختلاف کے ارکان ان کی موت کے لیے حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جبکہ حکومت اس میں کسی بھی طور ملوث ہونے سے انکار کرتی ہے۔ ملیشیا میں صحت کے حکام نے کہا ہے کہ کم جونگ نام کی موت انتہائی تکلیف دہ تھی، اور کوالالمپور ہوائی اڈے پر حملے کے بعد وہ 20 منٹ کے اندر موت کا شکار ہوئے۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے بڑے سوتیلے بھائی کو وی ایکس نامی مادے کے ذریعے کوالالمپور کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 13 فروری کو ہلاک کیا گیا۔ سی سی ٹی وی سے معلوم ہوا کہ 2 خواتین نے کوئی چیز کم کے چہرے پر ماری۔ پولیس نے دونوں عورتوں کو حراست میں لے رکھا ہے، جبکہ حملے کے پس پردہ کار فرما ایک مشتبہ شمالی کوریائی شخص بھی تحویل میں ہے۔ جرمنی کے شہر ہائیڈلبرگ میں پولیس نے ہفتے کے روز گولی مار کر ایک شخص کو زخمی کر دیا، جس میں ایک کار 3 لوگوں نے اسے ٹکرا دی تھی اور ایک شخص کو ہلاک کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ نہیں سمجھتی کہ اس حملے کا تعلق دہشت گردی سے ہے، لیکن ممکنہ محرک کے بارے میں معلوم نہیں، چھان بین جاری ہے۔ ٹائٹینک، ٹوسٹر اور ایلینز جیسی معروف فلموں کے حوالے سے جانے پہچانے اداکار بل پیکسٹن انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 61 برس تھی۔ پیکسٹن نے 90 سے زائد فلموں میں اداکاری کی۔ آج کل وہ سی بی ایس پر اس ماہ کے آغاز میں نشر ہونے والے سلسلے ٹریننگ ڈے میں بھی کام کر رہے تھے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ امریکہ میں ریپبلکن گورنروں نے میڈیکیڈ میں بڑی تبدیلی سے متعلق تجویز دی ہے۔ میڈیکیڈ وفاقی پروگرام ہے جو کم آمدن والے 7 کروڑ سے زائد افراد کو انشورنس فراہم کرتا ہے۔ اس میں تبدیلی کی تجویز نے واشنگٹن میں گورنروں کے قومی اجلاس میں کشیدگی پیدا کر دی۔ نیشنل گورنرز ایسوسی ایشن یعنی این جی اے کا سرمائی سالانہ اجلاس دوسرے روز میں داخل ہو چکا ہے، اور امیگریشن کا معاملہ بھی سر فہرست ہے، جس کے بارے میں کڑے قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسد حسن۔
وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان سپائسر نے کیلیفورنیا کی صورتحال کو نصابی کتاب جیسی مثال قرار دیا کہ کانگریس کو انفراسٹرکچر کے لیے خطیر فنڈنگ کی منظوری دینے کی ضرورت کیوں ہے۔ شان سپائسر کیلیفورنیا کے گورنر جیری براؤن کی طرف سے $437 ملین کے اس منصوبے کا حوالہ دے رہے تھے جو ایک ڈیم کے ممکنہ طور پر ٹوٹنے کی اطلاع کے بعد تقریباً 2 لاکھ افراد کے انخلاء کا نتیجہ تھا۔ یہ رقم سیلاب پر کنٹرول اور ہنگامی طور پر امداد کی فراہمی کے لیے مختص کی گئی تھی۔ اس اجلاس سے پہلے صدر ٹرمپ نے ان انتظامی حکم ناموں پر دستخط کیے جن کا مقصد امریکہ میں موجود تقریباً 11 ملین غیر قانونی تارکین وطن کے بارے میں کڑے اقدامات اٹھانا ہے، اور جن کے تحت تارکین وطن کو پناہ دینے والے شہروں کے لیے $اربوں کے فنڈز میں کٹوتی کرنا ہے۔ یہ امریکہ کے وہ شہر اور کاؤنٹیز ہیں جو وفاقی امیگریشن حکام کے ساتھ محدود تعاون کرتے ہیں۔ ورجینیا کے گورنر اور نیشنل گورنرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ڈیموکریٹک ٹیری میکیلف نے جمعے کے روز صحافیوں کو بتایا تھا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نئے اقدامات غیر اخلاقی اور غیر قانونی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ورجینیا میں پیدا ہونے والے بہت سے غیر ملکی رہائشیوں کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ انہیں ہراساں کرنے کے خلاف تحفظ فراہم کیا جائے گا۔
We want to work with the administration on infrastructure, bridges, road building.
گورنر ٹیری میکیلف کہہ رہے ہیں کہ ہم انفراسٹرکچر اور سڑکوں کی تعمیر کے لیے انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس ملک میں تارک وطن کمیونٹی کے ساتھ کسی بھی امتیازی سلوک کی اجازت نہیں دیں گے اور نہ ہی اس پر خاموش بیٹھیں گے۔ ہم آزاد سرزمین ہیں، ہم سفری پابندیوں پر گہری تشویش رکھتے ہیں اور ہم یقینی بنائیں گے کہ ہماری آواز سنی جا رہی ہو۔ یہاں مختلف ریاستوں کے گورنر مختلف ذمہ داریاں رکھتے ہیں، لیکن میں بتا دوں کہ ہم اس قطعۂ زمین پر ایک عظیم قوم ہیں اور ہم لوگوں سے ان کی شہری آزادیاں نہیں چھین سکتے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ کار موجود ہے اور ہم گورنر اسی پر کاربند ہیں۔ اوریگن کے گورنر ڈیموکریٹ کیٹ براؤن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہمارے پاس ایسا ضابطہ ہے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو منع کرتا ہے کہ وہ تارکین وطن سے مجرموں کا سا برتاؤ کریں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی ریاست مسلمانوں کی رجسٹری کی نوعیت جیسے اقدامات میں شریک نہیں ہوگی۔ ریاست نیواڈا کے ریپبلکن گورنر برائن سینڈورل نے کہا کہ ایک بات جو بہت اہم رہی ہے وہ ہے ہر شخص کی آزادی کا تحفظ۔
that I'm going to look at. I'm a former federal judge. It's very important for me. You know, I'm really proud of the fact when I was a judge, the citizenship ceremonies that I would...
Republican Governor Brian Sandoval کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ میرے لیے بہت اہم ہے۔ میں ایک جج تھا اور حصول شہریت کے بعد کی تقاریب میں شریک رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ تارکین وطن کس طرح کے تجربات سے گزرتے ہیں۔ یہ چیزیں میرے دل کے بہت قریب ہیں اور ہر ایک شہری کی آزادیوں کا تحفظ میرے نزدیک بہت اہم ہے، بھلے ان کے پاس دستاویزات ہوں یا نہیں۔ یوٹا کے گورنر گیری ہربرٹ بھی ریپبلکنز ہیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ پناہ گزین عام طور پر دہشت گردی سے بچ کر آتے ہیں، نہ کہ وہ خود دہشت گرد ہوتے ہیں۔
It's disappointing to us in Utah. It's been an issue ongoing since the days of Ronald Reagan, and they don't seem to address it. We recognize that refugees come.
گورنر ہربرٹ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ صدر رونالڈ ریگن کے دور سے چلا رہا ہے اور ریاست یوٹا میں یہ چیز ہمارے لیے مایوسی کی بات ہے کہ اتنے عرصے سے اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پناہ گزین دہشت گردی سے بچنے کے لیے گھر بار چھوڑ کر یہاں آتے ہیں، نہ کہ وہ خود دہشت گرد ہوتے ہیں۔ وفاقی حکومت 2 سال کا ویٹنگ پروگرام رکھتی ہے۔ جب یہ پناہ گزین یوٹا آئیں تو ہم ان کا استقبال کریں، ہم ان کے ماضی کا جائزہ لیں، انہیں ریفیوجی سینٹر رکھیں، جب وہ انگریزی سیکھ جائیں تو ان کو تعلیم اور ہنر دے کر اپنے معاشرے کا حصہ بنا لیں۔ جمعے اور پیر کے دوران اس اجلاس میں گورنر صدر ٹرمپ اور نئی انتظامیہ کے دوسرے عہدیداروں سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ وہ کیپیٹل ہل پر کانگریس کے اراکین سے بھی بات چیت کریں گے۔ این جی اے کے سال میں 2 اجلاس ہوتے ہیں اور این جی اے کا کہنا ہے کہ واشنگٹن میں ہونے والے اس سرمائی اجلاس میں ریکارڈ 46 گورنر شریک ہیں۔ نیشنل گورنرز ایسوسی ایشن 50 امریکی ریاستوں اور 5 علاقہ جات کے گورنروں پر مشتمل ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور نوشین دادا بھائی لاس اینجلس میں مقیم ایک پاکستانی امریکن سینماٹوگرافر ہیں جن کی فرانسیسی زبان میں بنے فلم لا فیمیت لا ٹی جی وی 89 میں اکیڈمی ایوارڈز میں غیر ملکی زبان میں لائیو ایکشن کیٹیگری کے مقابلے کے لیے نامزد ہوئی۔ ہمارے ساتھی ثاقب الاسلام نے گرفتھ آبزرویٹری ہالی ووڈ میں ان سے گفتگو کی اور ان کے مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بات کی۔ ان کی گفتگو پر مبنی رپورٹ پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
It's very exciting. Or, you know, the whole team is like really happy to be nominated and be here together and we're just enjoying ourselves.
89 میں اکیڈمی ایوارڈز میں غیر ملکی زبان میں مختصر لائیو ایکشن کیٹیگری کے مقابلے کے لیے اپنی فلم کی نامزدگی پر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نوشین دادا بھائی نے کہا کہ وہ بہت خوش ہیں اور ان کی ٹیم بھی بہت خوش ہے اور وہ سب یہاں اکٹھے ہو کر بہت خوش ہیں۔ یہ فلم کس بارے میں ہے اور اس کا موضوع کیا ہے، اس بارے میں ہمارے ساتھی ثاقب الاسلام سے گفتگو کرتے ہوئے نوشین نے کہا۔
The film is about a woman named Elise LaFontaine who waves to the train every day and has been doing that for like 20 plus years. And then she starts a correspondence with
یہ فلم ایک ایسی عورت کے بارے میں ہے جس کا نام ایلس لافلٹن ہے، جو ہر روز اپنے گھر کے قریب سے گزرتی ہوئی ایک ٹرین کو دیکھ کر ہاتھ ہلاتی تھی اور وہ کئی برسوں سے یہی کچھ کر رہی تھی، اور پھر اس کے اور ٹرین کے ڈرائیور کے درمیان خطوط کا رابطہ شروع ہو جاتا ہے اور یوں اس کی زندگی کا جمود ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جب ہمارے ساتھی ثاقب الاسلام نے نوشین سے یہ پوچھا کہ کیا انہیں امید تھی کہ ان کی فلم آسکر ایوارڈ کے لیے نامزد ہو جائے گی تو ان کا جواب تھا
You never know what kind of movie you're making when you're making it. You don't know how people are going to respond to it. But I love the script.
جب آپ فلم بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم نہیں ہوتا کہ آپ کس قسم کی فلم بنا رہے ہیں اور اس پر لوگوں کا کیا رد عمل ہوگا. لیکن مجھے اس کا اسکرپٹ پسند تھا اور فلم کے ڈائریکٹر جس انداز میں کام کر چکے تھے اس سے یہ ظاہر تھا کہ یہ ایک اچھی فلم ہوگی, لیکن یہ کبھی بھی نہیں تصور کیا تھا کہ یہ آسکر تک پہنچے گی. نوشین نے بتایا کہ وہ ہمیشہ سے ایک فلم ساز بننا چاہتی تھیں اور انہوں نے ایک انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹ کے طور پر اپنی تعلیم کے آغاز سے ہی اسی شعبے پر اپنی توجہ مرکوز رکھی. جب ان سے پوچھا گیا کہ ایک پاکستانی امریکی کے طور پر وہ فلم سازی کے شعبے کے نوجوانوں کے لیے اپنے پیغام میں کیا کہنا چاہیں گی تو نوشین نے کہا,
You know, try harder and be better and keep on working to improve yourself and your craft and
زیادہ سے زیادہ کوشش کریں, خود کو بہتر بنائیں اور خود کو اور اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کا یہ سلسلہ جاری رکھیں اور آپ جو کچھ بھی کر رہے ہوں اس سے محظوظ ہوں. نوشین دادا بھائی نے کہا کہ آسکر کی تقریب ایک انتہائی خوبصورت اور اہم تقریب ہوتی ہے اور وہ خوش ہیں کہ وہ اور ان کی ٹیم اس تقریب میں شریک ہوگی, لیکن کیونکہ وہ خود کیمرے کے پیچھے رہنے والی شخصیت ہیں اس لیے کیمرے کے سامنے آئے بغیر تقریب سے لطف اندوز ہونے میں وہ زیادہ خوشی محسوس کریں گی. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پاکستان میں رات کے 11:30, بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن میں دن کا 1:30 بج چکا ہے. خبروں کے ایک اوور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. قبائلی علاقے لنڈی کوتل میں ان افغان شہریوں نے احتجاج کیا ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی گزرگاہوں کی بندش کے سبب واپس اپنے وطن جانے سے قاصر ہیں. پاکستان سے واپس بھجوائے جانے والے بعض افغان شہری شکوہ کر رہے ہیں کہ نہ تو انہیں سرحد عبور کرنے دی جا رہی ہے اور نہ ہی ہوٹل مالکان انہیں کمرہ کرایہ دینے پر تیار ہیں. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ.
لنڈی کوتل میں ان افغان شہریوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے جو سرحد کی بندش کے باعث اپنے وطن واپس نہیں جا سکے ہیں. مظاہرے میں تقریباً 300 افغان شہری شریک تھے جن کا کہنا تھا کہ ان کے پاس موجود وسائل ختم ہو چکے ہیں اور وہ چند روز سے مقامی مساجد میں رہنے پر مجبور تھے, لیکن گزشتہ روز انہیں وہاں سے بھی حکام نے مبینہ طور پر بے دخل کر دیا تھا. بتایا جاتا ہے کہ ان افراد نے گزشتہ رات کھلے آسمان تلے اور بعض نے زیر تعمیر مسجد میں گزاری. فی الحال اس بارے میں پاکستانی حکام کی طرف سے سرکاری طور پر کچھ نہیں بتایا گیا ہے. ان افغان شہریوں کے پاس پاکستان کا ویزا اور بعض کے پاس پاکستان میں قیام کا عارضی اجازت نامہ تھا, اور ان میں اکثر ایسے افراد ہیں جو علاج کی غرض سے اور بعض یہاں اپنے کام کاج کے لیے آئے تھے, لیکن رواں ماہ کے وسط میں پاکستان کی طرف سے تورخم پر افغان سرحدی گزرگاہ بند کیے جانے کی وجہ سے یہیں پھنس کر رہ گئے. مقامی ذرائع کے مطابق رواں ہفتے ہی لنڈی کوتل میں موجود تقریباً 250 افغان شہریوں کو ان کے وطن واپس بھیج دیا گیا تھا, لیکن اب بھی اتنی ہی تعداد میں افغان باشندے یہاں پھنسے ہوئے ہیں. مظاہرین میں شامل حکم خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اپنے پریشانی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اور دیگر لوگ صرف اپنے وطن واپس جانا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مطالبہ نہیں.
راستہ کھل نہیں جا رہا ہے, بس لوگ ادھر ہی کٹا ہے. آگے ہوٹل والے کمرے بھی نہیں دیتا ہے, تو میں یہ مسجد ہے تو اس کو نہ کچھ ہے. سارے لوگوں کو یہی پریشانی ہے کہ میں اپنے ملک پہ جاؤں, اور یہ جو ہے نا سارا گھر والا نہیں ہے, یہ اکیلا اکیلا مسافر ہے. اور ہر بندہ جو ہے نا اپنے کام کے لیے آیا تھا تو کام کر کے ابھی گھر پہ جا رہا ہے تو گھر پہ یہ مشکل ہے.
دو روز قبل ہی اسلام آباد میں افغان سفیر عمر زاخلوال نے کہا تھا کہ سرحدی راستوں کو کھولنے کے لیے ان کی پاکستانی عہدیداروں سے بات ہوئی ہے اور جلد ہی سرحد کھول دی جائے گی. پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے بھی ہفتے کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ سرحد کی بندش سیکورٹی کے تناظر میں کیا گیا عارضی اقدام تھا اور انہیں امید ہے کہ سرحدی راستے جلد کھول دیے جائیں گے. رواں ہفتے ہی وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے پشاور میں پاسپورٹ کے دفتر کو ہدایت کی تھی کہ سرحد کی بندش کے باعث پاکستان میں پھنسے افغان شہریوں کی ویزوں میں توسیع کرے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی گزرگاہیں اس سے قبل بھی دونوں ملکوں کے درمیان مختلف اختلافات کی وجہ سے بند ہوتی رہی ہے, جس سے نہ صرف تجارتی اور کاروباری شعبوں کو بری طرح نقصان کا سامنا کرنا پڑا بلکہ سرحد کے آر پار سفر کرنے والے ہزار ہزاروں افراد بھی اس سے شدید مشکلات کا شکار ہوئے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مختلف منصوبوں کی تکمیل کے لیے چینی باشندوں کی آمد میں اضافے کے پیش نظر مقامی لوگوں میں چینی زبان سیکھنے کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے. واضح رہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جاری پن بجلی کے بڑے منصوبوں کی تعمیر چینی کمپنیاں کر رہی ہیں، جن میں مقامی لوگوں کے علاوہ سینکڑوں چینی باشندے بھی کام کر رہے ہیں. مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ سنیے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں جاری پن بجلی کے بڑے منصوبوں کی تعمیر چینی کمپنیاں کر رہی ہیں، جن میں مقامی لوگوں کے علاوہ سینکڑوں چینی باشندے بھی کام کر رہے ہیں. اس رجحان کو دیکھتے ہوئے پاکستانی کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کی سب سے بڑی یونیورسٹی نے چینی زبان سکھانے کے لیے کلاسوں کا آغاز کیا ہے. یونیورسٹی کے انسٹیٹیوٹ آف لینگویجز کے ڈائریکٹر نوید سرور نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ چین سے ہر شعبے میں بڑھتے ہوئے تعلقات اور بالخصوص چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت بڑے منصوبوں کی تعمیر کے پیش نظر لوگوں میں چینی زبان سیکھنے کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے.
بہت بڑے بڑے ہمارے جتنے بھی اسٹریٹجک پروجیکٹس ہیں اس میں آلریڈی ہمیں چائنیز ٹیکنیکل اسسٹنٹ اور فائنینشیل اسسٹنٹ، جیلم پروجیکٹ ہو، گوادر سے آپ شروع کریں اور اگر آپ یا مظفر آباد آ جائیں تو نیلم جیلم تک.
ان کا کہنا ہے کہ چینی زبان میں اس لیے بھی لوگوں کی دلچسپی بڑھ رہی ہے کہ وہ چین پاکستان اقتصادی راداری منصوبوں سے بھرپور استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں.
آزاد کشمیر کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ میرے خیال سے سی پیک کے بالکل پیرلل ہے. جو روٹ ہے یہاں سے آپ چاہے مانسیرا برارکوٹ یہاں سے آپ دیکھ لیں یا اگر آپ نیل ویلی سے دیکھ لیں شوٹر استور سے، تو لنکس تو اس کے بالکل جیوگرافکلی بننا بہت آسان ہے. دوسرا یہ ہے کہ چائنا ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے جہاں پہ ہمارے لوگ بہت اچھا بزنس کر سکتے ہیں اور جس میں ان کو بھی فائدہ ہے اور ہمارے لوگوں کو بھی بہت فائدہ ہے. اب ایسے میں یہ ہے کہ اگر ہمیں وہ زبان آتی ہو ہمارے لوگوں کو تو ان کے لیے اپنا کام کرنا میرے خیال سے بہت حد تک آسان جو ہے وہ ہو جائے گا.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سینکڑوں چینی باشندے اکتوبر 2005 کے زلزلے میں متاثر ہونے والے شہری علاقوں کی تعمیر کے علاوہ پن بجلی کی پیداوار کے تین بڑے منصوبوں میں حصہ لے رہے ہیں، جن میں نیلم، جیلم، کوالا اور کروٹ کے پن بجلی منصوبے شامل ہیں. روشن مغل، وائس آف امریکہ، مظفر آباد.
طالبان کے ایک لیڈر نے چار زبانوں میں ایک بیان جاری کیا ہے جس میں افغان عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ زیادہ درخت اگائیں. شاہ سی اس نوعیت کا اعلان ایک ایسے وقت پر ہوا جب یہ خدشات موجود ہیں کہ موسم بہار میں حملوں میں تیزی آ جائے گی. طالبان کے لیڈر حبت اللہ خونزدہ نے اتوار کے روز کہا کہ مجاہدین اور محبوب وطن کے عوام کو مل کر درخت کاشت کرنے چاہیے. انہوں نے کہا کہ درخت ماحولیاتی تحفظ، اقتصادی ترقی اور زمین کی خوبصورتی میں عام کردار ادا کرتے ہیں. افغان حکومت کے سرکاری عہدیداروں نے اس پیغام کو مسترد کرتے ہوئے عوامی رائے پر اثر انداز ہونے کی کوشش قرار دیا ہے، جس کا مقصد لوگوں کی توجہ کو گروپ کے جرائم اور تباہی سے ہٹانا ہے. شام کی حکومت کے مذاکرات کار بشار الجعفری نے کہا ہے کہ ہومس میں ہونے والے حملوں کا مقصد جنیوا میں جاری امن بات چیت کو متاثر کرنا تھا. ہفتے کو مغربی شہر ہومس میں ہونے والے دو خود کش بم دھماکوں میں انٹیلیجنس کے ایک اعلی عہدیدار سمیت 42 افراد ہلاک ہو گئے. اس حملے کی ذمہ داری القاعدہ سے منسلک ایک تنظیم نے قبول کرنے کا دعویٰ کیا. شام میں گزشتہ دو روز کے دوران انتہائی مہلک واقعات پیش آ چکے ہیں. جمعے کو شمالی شہر الباب میں ہونے والے دو خود کش کار بم دھماکوں میں 65 افراد مارے گئے تھے، جن میں ترک فوج اہلکار بھی شامل تھے. اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم داعش نے قبول کر لی تھی. عراق میں وفاقی پولیس کمانڈوز ڈویژن کے میجر جنرل حیدر الماتوری نے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ ان کے فوجی اتوار کو صبح طائران علاقے میں داخل ہو گئے اور اب وہ ان کے مکمل کنٹرول میں ہے. الماتوری نے بتایا کہ داعش عسکریت پسندوں نے کم سے کم 10 خودکش کار بم دھماکے کیے، لیکن 9 ہدف پر پہنچنے سے پہلے ہی پھٹ گئے، جبکہ 10ویں دھماکے کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار ہلاک اور 5 زخمی ہو گئے. عراقی فوجی عہدیداروں نے پہلے بتایا تھا کہ امریکہ کی پشت پناہی والی افواج کو شہر کے مغربی نصف حصے میں پیش قدمی کرتے ہوئے مزاحمت کا سامنا ہے، جو کہ داعش کی آخری پناہ گاہ ہے. لیفٹیننٹ کرنل عبدالامیر محمداوی نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا کہ خصوصی یونٹوں نے موصل ایئرپورٹ پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور شہر کے مرکز کی طرف بڑھے ہیں، جہاں وہ ترک کونسل خانے اور سرکاری عمارتوں پر کنٹرول چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے فوجی آگے بڑھے ہیں انہیں داعش کے قبضے والے اس شہر میں شدید مزاحمت کا سامنا ہو رہا ہے. داعش رہائشیوں والے مکانات کو شیلڈز کے طور پر استعمال کرتی ہے. رائے عامہ کے جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے پسندیدگی کی شرح حلف اٹھانے والے نئے صدر کے مقابلے میں کہیں زیادہ کم ہے۔ اپنا منصب سنبھالنے کے ایک ماہ کی کارکردگی کے اظہار کے ساتھ ساتھ امریکی ووٹروں کے درمیان بھرپور سیاسی تقسیم جاری ہے۔ این بی سی نیوز اور وال اسٹریٹ جرنل کے حالیہ سروے میں بتایا گیا کہ صرف 44% امریکی ان کی کارکردگی کو پسند کرتے ہیں، جبکہ 48% کہتے ہیں کہ وہ ناپسند کرتے ہیں۔ پول کیے جانے والوں میں سے ایک تہائی کا کہنا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کی کارکردگی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس منصب کے لیے مناسب نہیں۔ اس طرح کے حالیہ دو مزید جائزوں میں گیلپ کے ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے کہ ٹرمپ کی پسندیدگی کی شرح اوسطاً 42% ہے، جبکہ کوئنی پیک یونیورسٹی جائزے کے مطابق یہ شرح محض 38% ہے، جبکہ 55% ان کے حق میں نہیں ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس سے کوریج کرنے والے صحافیوں کی تنظیم ڈبلیو ایچ سی اے کی طرف سے اشائیے میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ دکھاوے کی ایسی عزت افزائی سے دور رہیں گے جو بعد ازاں انہیں مذاق کا نشانہ بنائے۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کی رپورٹوں میں اسد حسن سے سنیے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں کے اشائیے میں شرکت نہ کرنے کی خبر ایک ٹویٹر پیغام میں یہ کہتے ہوئے دی، میں وائٹ ہاؤس کارسپونڈنٹ ایسوسی ایشن کے اس سال کے اشائیے میں شرکت نہیں کر رہا، ہر ایک کے لیے نیک تمنائیں۔ مسٹر ٹرمپ نے اکثر اوقات اس تقریب میں شرکت کی ہے، تاہم وہ گزشتہ سال بھی شریک نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت کے صدر باراک اوباما نے مزاح سے بھرپور تقریر کے دوران کہا تھا کہ مجھے حیرت ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار نظر کیوں نہیں آ رہے۔
And it is surprising. You've got a room full of reporters, celebrities, cameras, and he says no. Is this dinner too?
باراک اوباما کہہ رہے ہیں کہ یہ حیرت انگیز بات ہے، ایک جگہ جو صحافیوں، معروف شخصیات اور کیمروں سے پر ہے، وہاں ڈونلڈ ٹرمپ نہیں ہے۔ کیا یہ اشائیہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے زیادہ لیز دار ہے؟ بھلا وہ اس وقت ممکنہ طور پر کیا کر رہے ہوں گے؟ کیا وہ اس وقت گھر میں ٹرمپ سٹیک کھا رہی ہیں اور اینجلا مرکل کے لیے تضحیک آمیز ٹویٹ جاری کر رہی ہیں؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی تنظیم کے اس اشائیے اور فنڈ ریزر میں صحافیوں، سیاستدانوں، سیلیبریٹیز کا جمگھٹا رہتا ہے، اور عام طور پر صدر اور خاتون اول بھی اس میں شرکت کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے میڈیا کے ساتھ کشیدہ تعلقات کی ایک تاریخ ہے، اور صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد انہوں نے ذرائع ابلاغ کے بڑے اداروں کے خلاف تنقید میں اضافہ کیا ہے اور انہیں فیک نیوز اور امریکی عوام کا دشمن قرار دیا ہے۔ گزشتہ روز ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے قدامت پسندوں کے ایک اجتماع میں وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں اور ذرائع ابلاغ پر تنقید کی جو ان کے خیال میں جان بوجھ کر ان کی انتظامیہ سے متعلق جھوٹی خبریں پھیلا رہی ہیں۔ اس کے چند ہی گھنٹوں کے بعد وائٹ ہاؤس کے اسٹاف نے کئی ایک بڑے ذرائع ابلاغ بشمول سی این این، نیو یارک ٹائمز، پولیٹیکو، لاس اینجلس ٹائمز اور بز فیڈ کو معمول کی وائٹ ہاؤس کی بریفنگ میں شرکت کی اجازت نہیں دی۔ وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی تنظیم نے بریفنگ کے اس طرح انعقاد کرنے پر احتجاج کیا۔ اگرچہ ٹرمپ کی ٹویٹ پر کوئی فوری رد عمل سامنے نہیں آیا، لیکن وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کی تنظیم نے حال ہی میں کہا تھا کہ 29 اپریل کی اشائیے کی تقریب طے شدہ پروگرام کے مطابق ہوگی۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے سابق وزیر محنت کو ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کا سربراہ منتخب کیا گیا ہے۔ وہ پارٹی کی اثر نو بحالی کے لیے کام کریں گے جو ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی کامیابی کے نتیجے میں ہل کر رہ گئی۔ ٹام پیری سابق صدر باراک اوباما کی حکومت میں وزیر محنت تھے، وہ اور کانگریس رکن کیتھ ایلسن اس دوڑ میں سب سے آگے تھے۔ پیریز پہلے لاٹینو ہیں جو اس منصب کو سنبھال رہے ہیں۔ اپنی کامیابی کے فوراً بعد پیریز نے ایلسن کو پارٹی کا نائب سربراہ مقرر کر دیا اور ڈی این سی نے ان کے اس انتخاب کی توثیق کر دی۔ پیریز کو سیاسی طور پر اعتدال پسند خیال کیا جاتا ہے اور وہ ڈومینیکن سے ترک وطن کر کے آنے والے والدین کے بیٹے ہیں، جبکہ ایلسن ایک ترقی پسند ہیں اور پہلے مسلمان جو کانگریس کے رکن منتخب ہوئے۔ واشنگٹن میں امریکی گورنروں کا قومی اجلاس جاری ہے، جس میں بچوں کی غربت اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی کوششوں پر توجہ مرتکز ہے۔ نیشنل گورنرز ایسوسی ایشن یا این جی اے اجلاس سے قبل صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں مقیم غیر قانونی 11 ملین تارکین وطن کے خلاف زیادہ سخت اقدامات کرنے کے احکامات جاری کیے، جس کے تحت ان ریاستوں کو جن میں تارکین وطن کو پناہ دی جاتی ہے اور جو وفاقی امیگریشن حکام کے ساتھ کم تعاون کرتے ہیں، فنڈس کی کٹوتیوں کا بھی سامنا رہے گا۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ انٹرویوز میں متعدد گورنروں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ میں مقیم پناہ گزین اور نئے تارکین وطن کامیاب ہوں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ قانون کا نفاذ کرتے ہوئے رحم دلی اور مناسب انداز میں برتاؤ کرنا چاہیے۔ ماسکو میں آج ہزاروں افراد نے مارچ کیا. وہ حزب اختلاف کے لیڈر بورس نیمسٹوف کی دوسری برسی کے موقع پر اکٹھے ہوئے. دو سال پہلے انہیں کرملن کے باہر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. مارچ کرنے والوں نے نیمسٹوف کے اقوال پر مبنی پرچم اور سائنز اٹھا رکھے تھے جن پر تحریر تھا کہ روس آزاد ہو کر رہے گا. نیمسٹوف روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے بے باک ناقد تھے اور حزب اختلاف کے ارکان ان کی موت کے لیے حکومت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, جبکہ حکومت اس میں کسی بھی طور ملوث ہونے سے انکار کرتی ہے. ملیشیا میں صحت کے حکام نے کہا ہے کہ کم جونگ نام کی موت انتہائی تکلیف دہ تھی اور کوالالمپور ہوائی اڈے پر حملے کے بعد وہ 20 منٹ کے اندر اندر موت کا شکار ہو گئے. شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے بڑے ستیلے بھائی کو وی ایکس نامی مادے کے ذریعے کوالالمپور کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 13 فروری کو ہلاک کیا گیا. سی سی ٹی وی سے پتہ چلتا ہے کہ دو خواتین نے کوئی چیز کم کے چہرے پر ماری تھی. پولیس نے دونوں عورتوں کو حراست میں لے رکھا ہے, جبکہ حملے کے پس پردہ کار فرما ایک مشتبہ شمالی کوریائی شخص بھی تحویل میں ہے. جرمنی کے شہر ہائیڈلبرگ میں پولیس نے ہفتے کے روز گولی مار کر ایک شخص کو زخمی کر دیا, جس نے ایک کار 3 لوگوں سے ٹکرا دی جن میں سے ایک شخص ہلاک ہو گیا. پولیس نے کہا کہ وہ یہ نہیں سمجھتی کہ اس حملے کا تعلق دہشت گردی سے ہے, لیکن ممکنہ محرک کے بارے میں ابھی معلوم نہیں اور چھان بین کی جا رہی ہے. ٹائٹینک, ٹوسٹر اور ایلین جیسی معروف فلموں کے حوالے سے جانے پہچانے والے اداکار بل پیکسٹن انتقال کر گئے. ان کی عمر 61 برس تھی. پیکسٹن نے 90 سے زائد فلموں میں اداکاری کی. آج کل وہ سی بی ایس پر اس ماہ کے آغاز میں نشر ہونے والے سلسلے ٹریننگ ڈے میں بھی کام کر رہے تھے. اور آخر میں آئیے آپ کو ایک دلچسپ رپورٹ سنواتے ہیں. 11 مارچ کو یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والی دوسری بڑی میراتھن میں سات امریکی مسلمان رنرز حصہ لے رہے ہیں, جن کی شرٹس پر آگے اور پیچھے کی جانب لکھا ہوگا I am Muslim, I am American, I love America. یہ امریکی پرچم اٹھا کر دوڑیں گے. اس ریس میں حصہ لینے والے ایک پاکستانی آغا قزل باش نے وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں میزبان قمر عباس جعفری کو اس دوڑ کے مقاصد بتاتے ہوئے کہا.
اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ واشنگٹن ڈی سی کی سیکنڈ بگیسٹ ریس ہے. اس میں 30,000 سے 35,000 لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ساری اسٹیٹوں میں, آل 50 اسٹیٹ سے لوگ آتے ہیں, اور اس میں آلموسٹ مور دین کوارٹر ملین لوگ اس کو چیئر کرتے ہیں سائڈوں پہ کھڑے ہو کے. اس کے روٹ کے اوپر جو 26.2 مائل اور 13.1 مائل روٹ ہوتا ہے, اور یہ ریس اس لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ اس وقت نیشن کیپٹل کے اندر ہو رہی ہے, اور راک اینڈ رول از ویری بگ کمپنی بیسک یہ مختلف اسٹیٹوں میں آرگنائز کرتی ہے ریس. تو کیونکہ ہم لوگ سارے پر جو 4-5 رنر ہیں فرسٹ والے, وہ ساروں نے کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے کہ ہم دا فرسٹ پاکستانی فنش 50 اسٹیٹ میراتھن آل اوور دا یو ایس اینڈ آلموسٹ مور دین 95 میراتھن آئی فنش. اس سال میں 100 میراتھن ختم کر دوں گا اپنی. تو میرے ساتھ دوسرے بھی ایک دوست ہیں جنہوں نے 7 کانٹینینٹل اور 50 اسٹیٹ ہاف میراتھن فنش کی ہے. پھر ایک دوست ہیں جو فرسٹ پاکستانی ہے جنہوں نے نیشویل ٹینسی میں 2004 میں ہاف میراتھن ون کی تھی 1:04 ٹائم کے ساتھ, 17,000 پیپل تھے. تو یہ ریس ہم اس دفعہ اس کو اس لیے رن کر رہے ہیں کیونکہ یہ اس دفعہ جو سلسلہ چل رہا ہے,
جو حالات ہیں اس ملک میں اس وقت, جی ان کے تحت یہ بہت مناسب اور بڑا ضروری تھا.
جی, ایز اے رنر ہم نے اپنے آپ سے یہ پوچھا کہ ہم کیا اس میں کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. تو ہمارے سارے دوستوں نے کہا کہ ہم رنر ہیں, ہم اپنا میسج رننگ کے تھرو دیتے ہیں, کیونکہ رننگ میں ایچ میراتھن میں 30-35,000 لوگ ہوتے ہیں, 10-15-20-30 اس طرح. تو یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کیونکہ ہماری شرٹ کے اوپر فرنٹ پہ لکھا ہوگا آئی ایم مسلم, آئی ایم امریکن, آئی لو امریکا, اینڈ سیم تھنگ از دا بیک شرٹ ٹو, اور ہم سارے 7 رنر ہیں اس وقت, اور ہم سب امریکن فلیگ اٹھائیں گے اس دن, اور پوری ریس میں امریکن فلیگ اٹھا کے اس ریس کو فنش کریں.
کتنے رنر ہیں مسلم رنرز, کتنے ہیں جو اس میں حصہ لے رہے ہیں؟
اس میں 7 ہیں مسلم رنر رن کر رہے ہیں, کچھ نیو یارک سے آ رہے ہیں, کچھ کنیڈیکٹ سے آ رہے ہیں, کچھ لوکل ہیں یہاں کے. تو یہ ہم لوگ یہ 7 ہیں ٹوٹل جو رن کر رہے ہیں یہ میراتھن.
اچھا, اس میں سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جو پہلے بھی میراتھن دوڑ چکے ہیں؟
جی, موسٹلی اس میں 5-6 ہیں, انہوں نے تو میراتھن بھی رن کی ہے, انہوں نے مختلف اچیومنٹ رننگ میں بہت بڑی اچیومنٹ کی ہوئی ہیں امریکہ کے اندر.
اچھا, یہ بتائیے کہ یہ جو اس وقت سچویشن ہے, جو آج کل حالات ہیں یہاں پر, خاص طور پر سیاسی طور پر, اس میں جو آپ کنٹریبیوٹ کریں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا واقعی؟
میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 35,000 یہ جو لوگ آ رہے ہیں آل اوور دا یونائیٹڈ اسٹیٹ, آپ کو پتا آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, ہر رنر کے پاس اپنا فون ہوتا ہے, وہ اسی وقت پکچر کھینچ کے اس کو پورے ملک میں پھیلا دیتا ہے. اور آج ایک جگہ پکچر آپ شیئر کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ تو وہ تو 10,000, 20,000, 30,000 بندے کے پاس میسج جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اسٹرانگ میسج جائے گا آل اوور دا یو ایس, بلکہ آل اوور دا ورلڈ یہ میسج جائے گا, کیونکہ ہم رنر ہیں, وی لو یونائٹیڈ اسٹیٹ, وی لیو ان یونائٹیڈ اسٹیٹ مور دین 25 ایئرس, یہاں سارے لوگ ہیں, ہمارے بچے یہاں گرو ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کنٹری کی خوبصورتی یہ ہے کہ یونائٹیڈ اسٹرانگ امیرکا, یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا میسج بھی ہے کہ وی ہیو یونائٹیڈ ایوری باڈی, اور اس سے یہ کنٹری مور اسٹرانگ اور مور بیوٹیفل ہوگا.
بہت تو شکریہ آغا قدر بار صاحب آپ کا.
رباب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے روح کا دروازہ. شہناز عزیز نے بات کی ہے پاکستان کے ممتاز رباب نواز گلخیل آفریدی سے.
سب سے پہلے تو یہ کہوں گی کہ مجھے جس بات نے بڑا اسٹرائک کیا کہ آپ نے ایک اکیڈمی بھی کھولی ہے پشاور میں اور رباب سکھانے کے لیے, اور اس میں جو عام طور سے ہم دیکھتے نہیں لیکن بہت سی لڑکیاں بھی آپ سے رباب سیکھ رہی ہیں, تو کتنے طالب علم ہیں آپ کے پاس؟
جی میرے پاس طالب علم تو ماشاء اللہ سے کافی زیادہ ہیں, اور ایسے بھی ان میں بچے ہیں جن کو میں نے فارغ بھی کیا ہے, ابھی وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں اور سب اپنے اپنے ریکارڈز وغیرہ سی ٹی وی ریڈیو پاکستان جتنے بھی ادارے ہیں اس میں کام کر رہے ہیں.
رباب کا جو نام ہے رباب, یہ ہمارا منسلک ہے عرب سائڈ سے, یہ نام آیا ہے, اور اس کا صحیح نام جو ہے یہ عربک جو استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں رباب.
اچھا,
مطلب روح ہوتا ہے اور باپ مین دروازہ.
جی, روح کا دروازہ,
یہ کہتے ہیں روح کا دروازہ. مگر یہ ہے کہ رباب کا جو شب ہے یا جو رباب کے اقسام ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, بیکاز میں نے زیادہ تر رباب دیکھے ہیں, مطلب عربک رباب, ایجپشن رباب اور ترکی رباب, تاجکستانی رباب, ایشین رباب, تو یہ ڈیزائن میں تھوڑا سا چینج ہے. یہ جو ہمارا رباب ہے جی, یہ پختون کا رباب ہے, یہ پختون نے بنایا ہے.
اچھا,
اور یہ تاریخ بھی ایسا کیسی ہے کہ تقریباً 6,000 سال پہلے کی یہ پرانا انسٹرومنٹ ہے, اور یہ سوات کے علاقے سے اور خوست افغانستان کا ایک علاقہ ہے وہاں سے ایجاد ہو چکا ہے جی.
تو چلیے کیوں نہ آپ ہی کی بجایا ہوا رباب سنتے ہیں. روح کا دروازہ ہے اور آپ کی موسیقی بھی روح کو چھو لینے والی ہے. آپ کی تو یہ خوبی پتہ لگی کہ آپ گاتے بھی ہیں ساتھ ساتھ, نہ صرف بجاتے ہیں بلکہ گاتے بھی ہیں.
کچھ خاص پروگرام تھا جی ہمارا اسلام آباد میں, میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے سید آخندزادہ سکان, جب میں ان کی طرف جاتا ہوں تو وہ مجھے مجبور کرتے ہیں کہ یار آپ کچھ گا لیں.
اچھا, میں آپ کی تصویریں جب دیکھ رہی تھی تو کافی آپ ینگ ہیں, تو ابھی آپ بتا رہے تھے مجھے کہ آپ کے بچے جو ہیں بڑے ہیں, بیٹے جو ہیں 10th class میں پڑھتے ہیں, تو کیا بچپن میں شادی ہو گئی تھی آپ کی؟
بالکل ایسے ہی ہے, میں میرا شادی کے تقریباً 23 سال ہو گئے, اور ابھی میں 30 ایئر پلس ہوں, اور اس ٹائم میں بہت زیادہ چھوٹا تھا, بیکاز یہاں گھر کے کچھ مسئلے تھے, میری ماں جی بیمار تھی, اللہ ان کو جنت نصیب فرمائی, ابھی وہ اس دنیا میں ہے بھی نہیں, تو انہوں نے مجھے مجبور کیا تھا کہ بیٹا آپ کے لیے ہم شادی کروا رہے ہیں, کیونکہ کام کاج کی کچھ ہے نہیں گھر میں, اور اس وجہ سے میں اسکول بھی نہیں گیا ہوں, میں ایک دن اسکول گیا ہوں, اور ایسے گھریلو معاملات سے اور کچھ میرے پریوار میں میرے خاندان میں کچھ ایسے تکلیف
تھے کہ کام کاج کا کوئی تھا نہیں, تو میں ایک دن سکول گیا ہوں اور اس کے بعد میں نے اسکول بھی چھوڑا اور میں نکلا ہوں ایک شکایت سے.
اچھا چلیے, مجھے یہ تو ظاہر بہت افسوس ہوا, لیکن ایک بات کی خوشی ہے, اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمیں اتنا باصلاحیت فنکار کہاں سے ملتا.
اللہ کا بہت شکر گزار ہوں میں, اور بہت خوشی عمر کو میں نے شکر الحمد للہ بہت نام کمایا ہے اور میں نے محنت کی ہے.
تباہم پرستی صرف مشرق میں ہی نہیں بلکہ امریکہ جیسے مغرب کے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ہے. لائف ان امریکہ کے ساتھ عائشہ گلانی.
لوگوں کے سپرسٹیشس ہونے کی کوئی سائنٹیفک وجہ یا وضاحت ہو سکتی ہے؟ لکلی امریکہ میں ایک ادارہ اس کے لیے کام کر رہا ہے, اور اس ادارے کے کام کے بارے میں میں انفارمیشن لینے گئی ان کے واشنگٹن ڈی سی آفس, صرف آپ کے لیے. چیک دس آؤٹ.
What CSI does is it maintains a
CSI ایک تنظیم ہے, یہ تحقیق کا مرکز ہے. اس کے تحت کئی تنظیمیں ہیں. ہم سائنس, منطق, تحقیق کی آزادی اور انسانی اقدار کی بنیاد پر ایک اعتدال پسند معاشرے کے فروغ کی کوشش کر رہے ہیں, یعنی کمیٹی فار سکیپٹیکل انکوائری, دوسرے لفظوں میں تحقیق میں شک سے متعلق کمیٹی.
Where does superstition fit into all of that?
Well, superstition is by its very nature pseudoscientific.
تو ہم پرستی یا سپرسٹیشن اپنی بنیادی نوعیت کے اعتبار سے سائنسی بنیاد پر پوری نہیں اترتی. توہمات ایسی چیزیں ہیں جو سائنسی حقائق سے کہیں باہر اپنا وجود رکھتی ہیں. وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اسباب کی تصدیق نہیں کی جا سکتی. مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایسے افراد موجود ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کی پیدائش کے وقت ستارے جس مقام پر برج میں تھے وہ آپ کی زندگی کے سفر کا تعین ہوتا ہے, اور اس کا کوئی سائنسی جواز موجود نہیں ہے. چاند یا اربوں میل کی دوری پر موجود ستاروں کے مقام کا آپ کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ایسا کوئی سائنسی طریقہ موجود نہیں ہے جو آپ کی زندگی پر اثر انداز ہو سکے. لیکن ایسے لوگ موجود ہیں جو صبح اٹھنے کے بعد پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ وہ اخبار میں ستارے کیا کہتے ہیں کا صفحہ پڑھتے ہیں, اور پھر وہ حقیقتاً اس کی بنیاد پر اپنے دن کے معمولات کا فیصلہ کرتے ہیں. اور اس طرح ایسے لوگوں کے گرد ایک ایسی صنعت وجود میں آ چکی ہے جو بعض توہمات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس گروپ میں جنات پکڑنے والے بھی شامل ہیں. برطانیہ اور امریکہ اور غالباً دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں بڑے پیمانے پر یہ ضعیف الاعتقادی پائی جاتی ہے کہ نمک کا گرنا بدقسمتی کی علامت ہے. اگر آپ سے نمک گر جاتا ہے تو آپ اسے اٹھا کر اپنے بائیں کندھے کے اوپر سے پھینکیں گے. یہ توہم پرستی کیسے شروع ہوئی یہ جاننے کے لیے ہمیں ماضی میں جھانکنا ہوگا. پرانے زمانے میں نمک ایک انتہائی قیمتی چیز تھی, اس کا تعلق زندگی اور موت سے تھا. اس زمانے میں آپ کو سردیوں کے لیے گوشت محفوظ کرنے کے لیے نمک کی ضرورت ہوتی تھی. اب نمک بہت سستا ہو چکا ہے, لیکن ہم ایسے بہت سے محاورے بنا چکے ہیں کہ نمک کا گرنا بہت مہنگا پڑتا ہے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ نمک گرانا بدقسمتی کی علامت ہے. وقت گزرنے کے ساتھ اس چیز کو ہم نے اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے. بہت سی توہمات کا تعلق مذہبی پس منظر سے ہوتا ہے.
I think probably the most common superstition in America is about Friday the 13th.
I'll admit to not fully knowing the roots of the unluckiness of 13, but a lot of it comes from Christianity and the idea that there were 13 people sat at the Last Supper.
میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے 13 کے عدد کو منحوس سمجھنے کے پس منظر کا پوری طرح علم نہیں ہے, لیکن اس میں بہت کچھ مسیحی مذہب سے آیا ہے, اور اس بارے میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے آخری کھانے میں 13 لوگ شریک ہوئے تھے. اس لیے 13 مہمانوں کا آنا ہر شخص کے لیے بدقسمتی کی علامت ہے, اور ان سب چیزوں کے پس منظر میں آپ کو بہت سی مختلف وجوہات نظر آ سکتی ہیں. لیکن 13 کی عدد کو بدقسمتی کی علامت سمجھنے کا تعلق یقینی طور پر مذہب سے ہے, اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے یہ وہ مقام ہے جہاں آپ چیزوں کو غلط ملط ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. ایک توہم پرستی یہ بھی ہے کہ 13 تاریخ کو پڑھنے والا جمعہ بدقسمتی کی علامت ہے. ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اس بارے میں تجربات کیے ہیں. وہ تجربات کچھ اس نوعیت کے تھے کہ انہوں نے 13 تاریخ کے جمعے کو ہونے والے کاروں کے حادثات کا ریکارڈ اکٹھا کیا اور اس کا موازنہ دوسری تاریخوں کے حادثوں سے کیا۔ انہوں نے 13 تاریخ کے جمعے کو اسپتالوں کے ایمرجنسی رومز میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد پر نظر ڈالی اور اس کا موازنہ دوسری تاریخوں سے کیا۔ لیکن ضروری نہیں کہ یہ سب کچھ کافی ہی ہو، کیونکہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 13 تاریخ کے جمعے کو ہونے والے حادثوں کی تعداد کسی عام اوسط دن کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو پھر کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ 13 تاریخ کا جمعہ بدقسمت ہوتا ہے؟
It seems like it becomes sort of a mental disorder then, because you let it affect you to that point where you can't completely enjoy, you know, the quality of life.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو ختم ہوا۔ ایڈیٹر شہناز عزیز تھی، میرے ساتھ پروڈیوسر تیسور امام اور انجینئر مشیل ڈوبنسکی۔ بہجت آپ سے اب اجازت چاہتی ہے، آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، ہماری نشریات سنتے رہیے۔ اللہ حافظ۔